الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل ہو. اور کرم یہ فرمایا کہ اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ میں دستور محبت بھی عطا فرمایا ہے. یہ قرآن پاک، یہ جو شریعت ہے، یہ دستور محبت ہے، قانون محبت ہے. اور آگے بیٹھے پر بیٹھے یہ مفتی صاحب کی محبت ہے کہ جس دن احقر ہوتا ہے تو پھر وہ مجلس میرے حوالے فرما دیتے ہیں. ان کا محبت اور حسن زمانہ ہے، ماشاء اللہ. تو یہ شریعت اصل میں قانون محبت ہے. حضرت والا ہمارے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. پھر قانون محبت کو سمجھانے کے لیے محبین اور عاشقین کو بھی بھیجا، اور محبین اور عاشقین کی اس جماعت کا نام ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم. پھر کرم فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر نبوت کو ختم فرمایا کہ اب یہ سلسلہ نبوت کے ذریعے نہیں چلے گا، اور اپنے اس محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا سکہ قیامت تک چلایا. تو دیکھو، اب ہمیں ہماری محبت حاصل کرنی ہے تو جو انداز محبت میرے اس محبوب کا ہے، اب اس انداز محبت سے تم نے ہم سے محبت کرنی ہے. اور پرانے عاشقین جو ہمارے ہیں، پرانے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی عظمت، ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھو. لیکن اب جو ہے وہ محبت اگر کرنی ہے ہم سے تو میرے محبوب کے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محبت فرمائی ایسے محبت کرو. لہذا پھر کرم یہ ہوا کہ ہوتا یہ ہے کہ محبت کا مزاج یہ ہے کہ پڑھنے سے زیادہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن، بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن، سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. لہذا اللہ تعالی نے اشاق کا وہ سلسلہ علی منہاج النبوت اس کو تو بند فرمایا، ختم فرمایا، لیکن علی منہاج الولایت یہ قیامت تک باقی رہے گا. اور پھر کرم یہ فرمایا کہ اپنے اس قانون محبت کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے کا جو ایک مزاج چل رہا ہے اس مزاج کے مطابق اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تشریحات اور تعبیرات عطا فرمائی. اسی کو حضرت والا رحمت اللہ نے اپنے شعر میں فرمایا، وہ خمرے کوہن تو قوی تر ہے لیکن، خمر کہتے ہیں شراب کو، کہن پرانی شراب، اور شراب کا قاعدہ یہ ہے کہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تیز اور قیمتی کہلاتی ہے، اور یہی قاعدہ عطر کا بھی ہے، عود، خس، شمامہ، جتنا مشک جتنا پرانا ہوگا اتنا قیمتی ہوگا اور عمدہ ہوگا. لہذا فرمایا کہ وہ خمرے، اور چاول کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ بھائی چاول کا بھی یہ قاعدہ نا، پرانا چاول وہ قیمتی ہوتا ہے، بریانی اور زردہ پرانے چاول سے بنتے ہیں، نئے چاول سے خشکا بنتا ہے، خشکا سمجھتے ہیں نا، خشک چاول جو ہوتے ہیں نا وہ نئے چاول سے بنتا ہے، اور زردہ بریانی یہ پرانے چاول سے بنتی ہے، اگر پرانی چیز کی قیمت ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا وہ خمرے کوہن تو قوی تر ہے، لیکن وہ شراب پرانی وہ قوی تر ہے، قوی بھی ہے مقوی بھی ہے، قوی بھی ہے اور مقوی بھی ہے. اور قوی کے کیا معنی ہے؟ یہ وہی معنی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، یہ جو دعوت ہے جو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے یا شریعت کی طرف بلایا جائے، یہ دعوت تامہ ہے، کامل ہے، اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ملت اور کوئی شریعت، کوئی مذہب، کوئی مولوی اب اس کو بدل نہیں سکتا، یہ کامل ہے. لہذا اللہ تعالی کی محبت کی شراب قوی بھی ہے مقوی بھی ہے، خود قائم ہے اور قائم کرتی بھی ہے اور طاقت دینے والی بھی ہے، ایمان بڑھانے والی بھی ہے. وہ خمرے کوہن تو قوی تر ہے، لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. شراب پرانی ہے، اس کو پیش کرنے کے انداز ہی نئے ہیں، پیش کرنے کے انداز ہی نئے ہیں، سبحان اللہ. لیکن اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ پیش کرنے کے اندر خلاف شریعت طریقے سے پیش کرنا یہ جائز اور درست نہ ہوگا. مثلا کوئی آدمی غریبوں کی مدد کرتا ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت عمدہ کام ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ڈاکے مار کر کرے کہ امیر جو زکات نہیں دیتے ان سے میں چھینوں گا اور غریبوں کو دوں گا، مفتی صاحب جائز نہیں، بس صحیح نہ دے، ہے نا جناب؟ کیونکہ طریقہ خیرات اور طریقہ خیر اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے اگر نیت اچھی ہے لیکن عمل خلاف اصول ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. لہذا اس میں وہ میڈیا جس میں شریعت اور اصول، شریعت اور سنت کے اصول کے خلاف ہے، جیسے ٹی وی کا استعمال، وہ درست نہیں ہے. اگر یہ کیسٹ بناتا ہے اور ایم پی تھری کی فائل بنا لیتا ہے تو چونکہ یہ اصول کے خلاف نہیں ہے اس لیے اس میں اجازت ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں، سمجھانے کے انداز یہ نئے نئے ہیں. اور کتنی ایسی باتیں تھیں جو پہلے زمانے میں محدثین احادیث مبارکہ پڑھاتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے ہوگا. جیسے وہ روایت کے فتنوں کے زمانے میں عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، ہے نا، مائلاتن ممیلاتن، الحدیث کہ مائل ہونے والی مائل کرنے والی، سمجھ میں نہیں آتا تھا. محدثین فرماتے ہیں یہ کیسے ہو، کوئی آدمی کپڑے بھی پہنے اور ننگا، لیکن اس کا نام ہے آمنت باللہ ورسلہ، میں ایمان لایا پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر. وہی ایمان یہی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما ضرور اس میں کوئی بات ہوگی, اور اس زمانے میں ہمارے لیے کوئی تعجب نہیں ہے, کیونکہ وہ فتنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مانن دیکھ لیا, مانن دیکھ لیا, دیکھے نہیں یہ محاورہ بھی تو ہے نا کہ جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, یہ محاورہ ہے, یعنی گویا ہمارے مشاہدے میں آ گیا. اس کے معنی کیا ہے؟ ہمارے مشاہدے میں آ گیا, اس لیے نہیں کہا کہ ہاں دیکھو وہ آئے تھے اس نے کہا تھا کہ دیکھنا. تو دیکھیں اب اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالی کے محبوب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے فنظر ماذا ترا. اب یہ فنظر یہاں پر, اب یہاں پر انظر کی کیا چیز ہے؟ ایک مشورہ کرنا ایک چیز کے بارے میں, تو انظر کے کیا معنی ہے یہاں پہ بھائی؟ یہ کہیں گے اب دیکھو تو وہ مشورہ نظر آ رہا ہے, نہ خواب نظر آ رہا ہے نہ مشورہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ محاورہ ہے نا, تو محاورے کو محاورے کی طرح لیا جاتا ہے, اس لیے اس کی اجازت نہیں ملے گی. یہ معنی میں مشاہدہ ہو گیا یہاں پر, کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ فتنہ, یہ عریانی کا منظر, اس عریانی کا منظر کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو, علماء ربانیین کو اس زمانے کے اعتبار سے, موجودہ زمانے ان کی ذہنی سطح مزاج کے اعتبار سے مضامین عطا فرماتے ہیں, اور اس زمانے کے لیے, محرومی کے زمانے کے اندر ایک چیز تھا, بعض لوگوں نے محرومی کو مجدد بھی فرمایا, بہرحال بڑے انسانوں میں ان کا شمار, مسلمانوں کی عظیم شخصیت میں تو ان کا شمار ہے. محرومی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں عقل پرستی بہت ہو گئی تھی, منطق اور فلسفہ اپنے عروج پر تھا, چھٹی صدی کی بات ہے, اس وقت اپنے عروج پر تھا, اور اس کی ابحاس عجیب, بس فقہ شریعت و سنت بھی گویا کہ اس کو, اس پر اس کی گرد پڑ گئی تھی. یہی تو ہوتا ہے مجدد کا, یہی تو کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیا دین تھوڑی, وہ جو گرد ہے رسومات کی, نفس کے تقاضوں کی, بدعات کی, رواج کی, ثقافت کی, یہ جو گرد وہ جو پڑ جاتی ہے کھڑکی پر, قالین پر, یا کسی چیز پر, اس گرد کو ہٹا کر اصل چیز کو سامنے لے کر آ جانا, یہ ہے مجدد. لہذا ایک موجد ہے ایک مجدد ہے, لہذا مجدد یقیناً موجد نہیں ہوتا, بس پرانی گاڑی جو سفر کر کے آئی مٹی میں اٹ گئی, اس کو پائپ سے پانی مارا صاف ہو گئی گاڑی, پھر وہ نظر آ گئی نئی گاڑی. اچھا بھائی تو وہی چیز ہے, ہولیا بدل جاتا ہے نا ذرا. تو یہ ہوتا ہے مجدد کا کام. اور قطب الارشاد, صاحب ارشاد بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ جو گرد ہے اس گرد کو ہٹاتے ہیں, رسومات, بدعات, نفس کی مرضیات, ثقافت, رواج, یہ چیزوں کو ہٹانا. جیسے ہمارے یہاں کا ایک میرا مشاہدہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, اور وہ مشاہدہ یہ ہے کہ جو طبقہ دوسرے شہروں سے یہاں پڑھنے آتا ہے تو یہاں کے ماحول سے کا رنگ اس پر چڑھتا ہے, ٹوپی اپنے بزرگ طریقے کے مطابق, مونچھیں سنت کے مطابق کرے گا, داڑھی اچھی رکھے گا, شلوار ٹخنوں کے اوپر, اور جماعت کا اہتمام سارے سنت کا اعمال. لیکن جب اپنے علاقے میں خاندان برادری میں جاتا ہے پھر وہاں پر پھر انہیں کے کچھ دن میں رنگ میں رنگ جاتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے. تو وہ اثر, تو یہ ثقافت اور معاشرے کا یہ بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص اولیاء بھی منتخب فرماتے ہیں جو اس چیز کو واضح فرماتے ہیں, یہ صاحب, اس کو صاحب ارشاد کہا جاتا ہے, قطب الارشاد بھی کہتے ہیں. بعض کو مجددان شان ہوتی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, بہرحال ایسے اولیاء اللہ، ایسے علماء ربانیین اللہ تعالی پیدا فرماتے رہتے ہیں جو اس قانون محبت کو واضح فرماتے ہیں. لہذا شریعت کے کچھ احکام جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جو پہلے مجدد کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا کار تجدید ملوکیت بادشاہت اس میں تھا کہ خلافت کو بادشاہت کے ساتھ اور ملوکیت کے ساتھ ممزوج کر دیا گیا تھا. انہوں نے اپنے ڈھائی پونے تین سال کا عرصہ تھا کچھ ان کا خلافت کا زمانہ، لیکن اس کے اندر واضح فرما دیا، پھر وہی چیز نکال کے امت کو پیش کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو عباس کے پھر جو خلفاء تشریف لائے ماشاءاللہ بہت فرق آ گیا، صحیح ہے نا؟ اس طرح پھر دھرم سلسلے چلتے رہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کی ایک چیز کو اجاگر فرمایا. مولانا منصور صاحب دعوت برکاتہم جو حضرت بن نوری کے شاگرد ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں آج کل ہوتے ہیں، پہلے شیخ الحدیث سے، آج کل نہیں ہے، بہرحال مسجد میں امامت تو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نظر کی چوری کو ہلکا سمجھتے اگر شاہ اختر کی صحبت نہ ملتی تو ہم سب آنکھوں کا زنا کرتے رہتے. نظر کی چوری کو ہلکا سمجھتے اور نور تقویٰ کو فنا کرتے رہتے اگر شاہ اختر کی صحبت نہ ملتی تو ہم سب نظر کا زنا کرتے رہتے. یہ مضمون کو حضرت نے اجاگر فرمایا، سمجھایا، اور حضرت والا رحمت اللہ خود فرمایا روتے ہوئے بات کہ اس مضمون کو میں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر پیش کیا. صاحب ایسی بات ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، عورتیں تو عورتیں، لڑکوں سے بھی نظر بچا. شریعت کی حقیقت ہے، شریعت کا مسئلہ ہے حفاظت نظر کا، مرد تو مرد، لڑکے تو لڑکے، عورتوں سے بھی، عورتیں تو عورتیں، لڑکوں سے بھی نظر بچانی ہے. اور اس کی چیز کو حضرت نے واضح فرمایا، توجہ دلائی. اور پھر اگر ہم لوگوں کا مزاج یہ کہ اگر باہر نظر بچا لیں تو جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور کے اندر اس کا چوتھا رکوع ہے، وہاں آپ دیکھیں ابتدا میں جو اس سے پہلے آیتیں ہیں اس میں گھر کے احکام ہیں، لا تدخلوا بیوتا فسلموا علی انفسکم وغیرہ وغیرہ، پورے کچھ تین چار پانچ کی آیتوں میں احکامات گھر کے ہیں. اور پھر اسی میں آیت نازل کی تو پتہ چلا نظر کی حفاظت کی تو زیادہ گھر میں ضرورت ہے. اب دیکھیں وہ گھر کے احکامات ہیں، وہاں غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیہ، یہ احکام بتائے کہ اجازت لو، اجازت سلام کرو، اس طرح احکام بتاتے بتاتے پھر یہ فرمائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارہن، یہ فرمایا. پتہ چلا ہمارے گھر میں یہ زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کثیر الوقوع پر انسان جب قابو پا لیتا ہے تو قلیل الوقوع اور نادر الوقوع پر قابو پانا آسان ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ ایک کام انسان کی اکثر عادت کسی بات کی ہو جائے تو جو کام کثرت سے کر لے قلیل والے کو سنبھالنا خود ہی آسان ہے. حضرت قلیل کثیر الوقوع یہ ہے کہ گھر میں زیادہ واسطہ پڑتا ہے، یہ کثیر الوقوع بات ہے. تو قلیل الوقوع یعنی گھر سے باہر نکلنا تو اس میں نظر بچانا تو زیادہ آسان ہو جائے گا بھائی، صحیح ہے نا؟ اور جو کثیر الوقوع میں احتیاط نہ کرے گا تو قلیل الوقوع میں بھی نہیں بچے گا. لہذا کثیر الوقوع کیا ہے؟ بھائی کی بیوی سے پردہ. اور یقیناً اس پردے کے معنی یہ نہیں ہے کہ عورت گھر میں برقع پہن کر بیٹھے. اسی لیے شریعت نے سکھایا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو. اپنے گھر کا مسئلہ بھی ہے، کہ صحابی نے فرمایا میرے گھر میں تو میری والدہ ہیں صرف، تو آپ نے فرمایا پھر بھی یاد لو، پھر بھی یاد لو، پھر بھی یاد لو. پھر سمجھانے کو فرمایا جب وہ نہیں کہ کیا تم نامناسب حالت میں اپنی ماں کو دیکھنا پسند کرو گے. سبحان اللہ. اس لیے علماء فرماتے ہیں نا، یہ جو سفر کی سنت ہے کہ پہلے مسجد جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جاتے پھر گھر جائے، یعنی اس کو اطلاع کر دے گھر میں، گھر میں بیوی کو اطلاع ہو جائے تاکہ وہ تیار ویار ہو جائے، اچھی حالت میں ہو جائے، یعنی کچھ اچھا میک اپ وغیرہ کر لے کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوشی ہو، اچھی حالت میں دیکھے. تو یہ مطلوب ہے، پتا چلا اپنے گھر میں بھی چوروں کی طرح نہ داخل ہو، اس کو بھی منع ہے، اہتمام سے کہ معلوم ہو، چپکے سے نہ جائے، اللہ یہ کہ وہ رات سونے کا وقت ہے اس میں ہے. اس میں بھی یہ ہے سنت، اس میں بھی بالکل خاموشی نہیں ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا اس آواز سے سلام فرماتے تھے کہ سونے والے کی نیند متاثر نہ ہو اور جاگنے والا سن لے. کیا جی قربان دہی آپ کی طریقے کتنی، کہ اس میں بھی چپکے نہیں ہے، چھپکے اور چپکے اس میں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. سونے والے کی نیند متاثر نہ ہو اور جاگنے والے کو پتا چل جائے، ایسا ہی نہیں کہ ایک دم سے گھس گئے. اس لیے سلام کی سنت ہے، اپنے گھر میں بھی داخل ہو سلام کریں تو حفاظت نظر آپ کو ضرورت ہے. اور یقیناً یہ معنی نہیں ہے کہ برقع پہن کے بیٹھے. تو اب پتا چلا ہے گھر میں دو بھائی رہتے ہیں تو کیا ہوا، استیذان کا مسئلہ، اجازت لی سلام کیا تو بھابھی ہے یا کوئی نامحرم گھر میں آئی وہ ایک طرف ہو جائے گی، یہ گزر کے نظر نیچے کر کے گزر کے چلے جائیں گے. صحیح ہے نا؟ جو مرد کا اکثر معاملہ ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے اپنے کمرے میں گھستا ہے بس جا کے، اس کو یہاں کے لیٹنا، یا کیونکہ سب کام تو تھک تھکار کے آتا ہے اب وہاں جا کے اس کو لیٹنا ہوتا ہے. اس لیے اس کے لیے تو گھومنا ہے نہیں. عورتیں وہ گھر میں گھومیں گی، مرد ایک جگہ بیٹھے گا. یہاں تک کہ اگر بیوی نہیں ہے، کھانا چاہیے بھابھی دے رہی ہے، اس کا بھی طریقہ ہے ماشاءاللہ کہ وہ برتن میں کھانا نکال دے، کھانا نکال کے رکھ دے، آواز لگا دے کھانا لے لے، اور ایک طرف ہو جائے، وہ جب تھوڑا سا توقف کرے، تھوڑا انتظار کرے، کھانا جا کر اٹھا کر لے آئے، کھا کر پھر وہ برتن دسترخوان سمیٹ کر وہ برتن واپس رکھ دے، اطلاع کر دے برتن سمیٹ لی، ہر موجود ہے. شریعت کا مزاج اعتدال کا ہے، ہمارے بزرگوں کا مزاج اعتدال کا ہے الحمدللہ. زیادہ دیکھیے نا، عورت یہاں تک بھی آسین گھر میں کھل سکتی ہے، کھل سکتی ہے نا، حالانکہ ایک بات نکلے تو پورا، لیکن گھر میں تو اس کے لیے اتنی اجازت، کنڈلی بھی کھول سکتی ہے کہ نہیں. اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بس یہاں تک ایسے چڑھانا ہے، بس گھر میں ہوگی دوپٹہ سر سے، کوئی اکیلی کام کر رہی ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ چولہے میں بھی گھسی ہوئی اور دوپٹہ بھی ایسے چڑھایا ہوا کہ جناب وہ، ایسا بھی نہیں ہے. ٹوپی پہننے کا مطلب یقیناً یہ بھی نہیں ہے کہ سوتے میں بھی ٹوپی پہن کر سو. جی کیوں جناب، سنت موقع ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی استاد آیا اس نے کہا چلو یار تھوڑا سا آرام سے ایسے بیٹھو، یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ابھی ٹوپی پہنو سر پہ، یقیناً یہ بھی نہیں ہے. اپنے طلبا ہے، اپنے گھر والے موجود ہیں، ٹوپی بھی اتار سکتا ہے کیوں جناب، یقیناً یہ مانے نہیں. اب ایک آدمی سوتے میں بھی ایسا کرے ٹوپی چڑھا کے بس ہر وقت سونے میں بھی پہن رہا ہے، ہاں اگر نزلے کی شکایت ہے تو اس کو ٹھنڈ لگتی ہے تو پہن لے جیسے موسم ہے آج، لیکن گرمی بھی ہے پھر بھی چڑھائے ہوئے. اس میں ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے، حضرت نے یہ ٹوپی پہنی. حضرت کے شیخ میرے دادا شیخ نے پہنی، حضرت کے دادا شیخ حکیم الامت تھانوی نے پہنی، حضرت حکیم الامت تھانوی کے شیخ حضرت حاجی صاحب نے پہنی. یہ ٹوپی کا نسب ہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات میں کہتا ہوں، اس کو خوب غور سے سنیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کبھی اس ٹوپی کو پہننے کی ترغیب نہیں دی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور میں حضرت والا کے اس زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں جو کہ حضرت والا کی صحت کا زمانہ تھا. اور اگر حضرت کے کسی خلیفہ نے یا متعلق نے اس میں تشدد کیا تو حضرت نے نہیں کیا، کیونکہ الحمدللہ اس فقیر نے حضرت والا کی صحت کا زمانہ دیکھا ہے. کیونکہ بعضوں نے حضرت کا وہ زمانہ بھی دیکھا جس زمانے میں حضرت والا داڑھی کے لیے لازمی فرماتے تھے، اور ہم نے حضرت کا وہ زمانہ بھی دیکھا، ایک صاحب حضرت کی صحبت میں بیان میں سب سے آگے بیٹھتے تھے بغیر داڑھی کے، 10 سال حضرت نے بغیر داڑھی کے انہوں نے حضرت کے سامنے آواز سنا ہے، اور آواز بھی حضرت داڑھی پہ ہوتا تھا، لیکن کبھی اپنی مجلس کے باہر آ کے ان سے یہ داڑھی رکھو، جیسے حضرت کا ایک زمانہ تھا، میاں رکھو، وہ ایک کیفیت، یہ بزرگوں پر ایک کیفیت ہوتی ہے. لہذا اس بزرگ کے متبعین اور نائبین خلفاء کے ذمے یہ درست اور کے ذمے نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کسی کو کہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے. اس بزرگ کے لیے وہ کیفیت محمود ہے، اور اس کے خلیفہ کے لیے وہ کیفیت مذموم ہے. صحیح ہے نا جناب؟ یہ حد اعتدال ہے. اور الحمدللہ ہمارے شیخ کو میں نے واللہ اتنا معتدل عالم ربانی اللہ والا نہیں دیکھا، میں سچ بتا رہا ہوں. یہ حضرت کی دیکھی حالت، میں نے جو بات، وہ جو حضرت پر کیفیت تھی، مجھے ایک دم مڑوا دینا، وہ کیفیت تھی. وہ کیفیت ہوتی ہے ہر شخص پہ ہوتی ہے، وہ کیفیت اس کے لیے محمود ہوتی ہے، اور اس کے خلفاء نائبین کے لیے اس پر عمل کرنا مذموم ہوتا ہے. ہمارے حضرت لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ پر ایک کیفیت تھی، حضرت بغیر بیعت کے کسی، بغیر داڑھی کے کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، حضرت لدھیانی رحمت اللہ علیہ. اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے شیخ نے بغیر داڑھی والوں کو بھی بیعت کیا. اب آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، دیکھو حضرت لدھیانی حق پر تھے، اور ہمارے گویا کہ ہمارے بزرگ یا کوئی اور بزرگ اس پر حق پر نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا، دونوں پر انگلی نہیں ہے. اب اس کی ایک توجیہ سنیے اور تعویل، انشاءاللہ آپ اس کی، آپ کا پیش کرو، آپ اس کی تائید یا تردید کا حق رکھتے ہیں. حضرت لدھیانی پر ایک کیفیت تھی، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ بھائی تم میری صحبت میں بیٹھتے ہو، تم نے داڑھی رکھی، تو یہ علامت ہے کہ تمہیں میری صحبت سے فائدہ ہوا، اس لیے بیعت کا فائدہ ہوگا. صحیح ہے نا؟ لہذا مناسبت کی علامت ہے کہ اس کو فائدہ ہوا. حضرت نے یہ معیار رکھا، اور ہمارے شیخ نے یا کسی اور بزرگ نے اگر داڑھی، بغیر داڑھی والے کو بھی بیعت کیا، تو بھائی بیعت کرنا تو اصل میں تھا، وہ مریض ہے، وہ مریض تو کہہ رہا ہے بھائی میرے اندر یہ بیماری موجود ہے، تو داڑھی نہ رکھنا یہ بھی تو ایک بیماری ہے. جس طرح سے دوسرے امراض ہے، بد نظری کی عادت ہے، دوسرے گناہ کی عادت ہے، اسی طرح سے داڑھی منڈانا، داڑھی کا ایک مٹھی سے کم رکھنا، یہ بھی تو ایک گناہ ہے. تو جس طرح اس کو گناہوں کی عادت ہے، اس گناہ کی بھی عادت ہے، تو وہ بیعت کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسی لیے تو بیعت ہو رہا ہے کہ تاکہ میری اصلاح ہو جائے، اور میرا یہ مرض صحت سے اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری سے بدل جائے. لہذا اس نے تو اپنا مرض پیش کیا کہ جناب میں تو داڑھی منڈانے کا مریض ہوں. بھائی مریض ہو تو اچھا بھائی آ جاؤ، علاج ہوگا. لہذا وہ مریض ہوتا ہے، ماشاءاللہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اس مرض سے بھی دوسرے امراض سے بھی شفا ملتی ہے. صحیح نا صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے بزرگوں کی عمل کی فقیر حدود میں رہ کر تعویل اور توجیہ پیش کرتا ہے، اور ان کی محبت کا حق بھی ہے. تو ٹوپی پر حضرت والا نے، یقین جانے میں کہتا ہوں، یہ ٹوپی پہننا سنت بھی نہیں ہے. ایک ہے شرائط سنت، ایک ہے سنت. شرائط سنت الحمدللہ اس ٹوپی میں موجود ہے، لیکن اس ٹوپی ہی کو سمجھنا یہ سنت، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے کبھی اس پر غلو نہیں فرمایا. یاد رکھیے گا، آپ تھوڑا سا دروازے سے اس طرف کو آ جائیں.
حضرت والا رحمت اللہ نے کبھی اس پر غلو نہیں فرمایا. جو اگر ان کا خلیفہ یا نائب اگر کرتا ہے تو یہ حضرت کا عمل نہیں تھا. یاد رکھے حضرت نے کبھی اس پر غلو نہیں فرمایا, پسند فرمایا, خود اس کو استعمال فرمایا, ہمیں حضرت نے کبھی ترغیب نہیں دی. حضرت نے اس کو پہنا اپنے بزرگوں کی نسبت سے اور اس سے ترغیبی کچھ باتیں بھی فرمائی, اسے انکار نہیں ہے, لیکن یہ ٹوپی سنت نہیں ہے. یاد رکھیے گا, صحیح ہے نا, یہ کبھی حضرت نے اس کو نہیں ایسا کہ یہ سنت ہے. ہاں شرائط سنت دو ہے. نمبر ایک, گول ٹوپی ہو, گول ہو, گول میں یہ ہے گول, صحیح ہے نا. اور دوسری جو شرط ہے اس میں بھی دو شرطیں, دو شکلیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ چپکی ہوئی ہو, اور ایک شکل یہ ہے کہ اٹھی ہوئی ہو, اور یہ دونوں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ حضرت نے کالے رنگ کی بھی ٹوپی پہنی, وہ بھی اونچی. کسی نے اعتراض کیا امام صاحب پر, امام ابو یوسف قاضی تھے, تو کہا یہ کیا آپ نے کالی ٹوپی اور وہ بھی اتنی اونچی پہنی ہوئی ہے؟ فرمایا مقتدا کے لیے ایسی ہونی چاہیے. تو پتا چلا مقتدا کے بھی کچھ احکام ہوتے ہیں, کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے علامہ شامی نے لکھا کہ عام مسلمان, عام مولوی ایک مٹھی داڑھی چار انگل, قاضی پانچ انگل, قاضی القطاط چھ انگل, صحیح نا. تو یہ فرق, تو ہر چیز میں گویا مقتدا کے کچھ احکام ہیں, اور مقتدا اس پر اس مقتدا پر عمل کر سکتا ہے, صحیح نا جی. تو اب رہی بات دوسری, امامے کا مسئلہ. اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ حضرت والا امامہ پہننے کو منع فرماتے ہیں. ہمارے ایک دوست, بہت اچھے دوست ہیں, ان کے میں بیان کے لیے بھی جاتا ہوں, وہ بھی اس کا تھوڑا سا شکار ہے. آپ بھی جانتے ہیں ان کو, اب میں اس کی وضاحت کر دوں. ایک مرتبہ میرا بیان تھا لانڈی کی طرف, گرمی کا زمانہ تھا, وہاں پر ایک بزرگ کے شاگرد تھے, بڑے پاکستان کے بزرگ بڑے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیان کے بعد ماشاءاللہ اچھا بیان ہو, اللہ نے گمان کے پھر مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت کا نام لے کر کے انہوں نے پگڑی کو منع فرما دیا. میں نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت پگڑی کو منع فرما دیا. میں نے کہا آپ حضرت سوچ کے بولیں, آپ میری طرف دیکھیں اور سوچ کے بولیں, مجھ سے عمر میں بہت بڑے, چلے میں سوچ کے بولوں. میں نے کہا حضرت آپ سوچ کے, معذرت کے ساتھ آپ سوچ کے نہیں بول رہے. کہا بھائی میں سوچ کے بول رہا ہوں. میں نے کہا حضرت میرے سر پر دیکھے کیا ہے, اور میں نے اس وقت امامہ پہنا ہوا تھا. یعنی آپ عجیب بات ہے کہ اعتراض ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس وقت پھر کچھ نظر نہیں آتا. یہی تو ہے کہ ایک آدمی گھر میں آیا, اس نے بیوی سے کہا کہ جلدی سے مجھے کھانا دے دو. کیا بات, کھانا دینا, کھانا لگا بھائی کیا بات ہے؟ کہا وہ اصل میں میرا مناظرہ ہے. اس نے کہا اچھا کیا مناظرہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھینس کے سینگ ہوتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. تو بیوی نے کہا, ہنسنے لگی, مجھے کہا تم کیوں ہنس رہی ہے؟ اس نے کہا ہنس اس لیے رہی ہوں کہ تو مناظرہ ہار جائے گا. وہ کیسے؟ کہا وہ بھینس سینگ والی بھینس تیرے سامنے لا کے کھڑی کر دے گا تو ہار جائے گا. شوہر ہنسنے لگا, میں اب کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا میں پھر بھی جیت جاؤں گا. کہا وہ کیسے؟ کہا بھائی وہ تو تجھے بھینس والی سینگ والی بھینس دکھائے گا, پھر تو کیسے جیت جائے گا؟ اس نے کہا میں آنکھیں بند کر کے کہوں گا بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. صحیح ہے نا. تو اعتراض یہی ہوتا ہے, ایک ہے اشکال ایک ہے اعتراض, ہے نا. اعتراض یہ ہوتا ہے بھینس کے سینگ نہیں ہوتے, اور اشکال یہ ہے کہ بھائی بھینس کے سینگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, چلو اس پہ تحقیق کر لیتے, ٹھیک ہے نا. ایک ہاتھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اب وہ پگڑی میں نے پہنی ہوئی ہے اور مجھے شیخ سے اس وقت خلافت بھی تھی اور وہ مجھے بات بولی. میں نے کہا حضرت معذرت کے ساتھ اگر حضرت والا میرے شیخ پگڑی کو منع فرماتے تو میرے سر پر پگڑی کیوں ہوتی؟ یہاں یہ بات تھی کہ حضرت نے مگڑی کو منع نہیں فرمایا, بلکہ مجھ سے تو حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ تم اہتمام سے امامہ پہنا کرو, اور حضرت والا کے لیے امامہ میں نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے. حضرت عید کا دن تھا تو حضرت مجھ سے رات فرمایا کہ حبیب اللہ, کیونکہ میں امامہ باندھتا تھا. آپ نے بھی کبھی دیکھا مجھے, ہے نا؟ تو اس زمانے میں بھی دیکھا ہوگا, یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ پرانے بھی الحمدللہ دیکھا ہے نا. تو اگر حضرت منع فرماتے تو میرے ذہن میں وہ بات ہوتی. اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو میں کیوں عمل کرتا پھر؟ شریعت کا مسئلہ سارا, اس لیے کوئی وہ نہیں. تو حضرت نے مجھ سے عید کے رات فرمایا کہ حبیب اللہ مجھے امامہ باندھ دو, تو حضرت کے لیے میں نے امامہ باندھا الحمدللہ. عید کی نماز میں حضرت کے لیے باندھا. اب اس کو احتم کیوں نہیں استعمال فرماتے تھے؟ عمر کی زیادتی جب آپ حضرات کو ہوگا پتا چلے گا. میری گرمی کا زمانہ تھا, میں نے موٹا کرتا اور شلوار پہن کر گیا حضرت کے پاس, شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت اور گرمی خوب تھی اور موٹا کرتا شلوار. تو حضرت نے مجھ سے, میں گیا تو حضرت مجھے بلایا, ایسے ہاتھ لگایا, بے تشریف فرماتے ایسے ہاتھ لگایا, فرمایا اتنے موٹے کپڑے گرمی میں تم نے, تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ میں نے عرض کیا, نہیں حضرت مجھے تو نہیں محسوس تھا. فرمایا ہاں میاں جوانی ہے نا. تو واقعی بالکل صحیح ہے, اس جوانی ہے, نہ کچھ سردی نہ موٹا پتلا کچھ نہیں پتا چلتا. اب عالم یہ ہے کہ سردی کا زمانہ بھی ہوتا ہے, بہت موٹے کپڑے میں نہیں پہن سکتا. گرمی کے زمانے میں تو ذرہ سا بھی اگر موٹا کپڑا ہو, آپ نے دیکھا میں بالکل باریک پہنتا ہوں, کیونکہ ایسی طبیعت ہو گئی ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. اور اگر ایک سوت کے بجائے وہ اگر کوئی پولیسٹر آ جائے نا, بس عجیب جسم میرا ہو جاتا ہے. کیا کریں, بس میں مجبور ہوں اس چیز سے. اس سے میں میرا اختیار نہیں ہے نا, لیکن مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. وہ سوت ہو اور باریک ہو تو اس میں گزارا ہوتا ہے. اور وہی بات پہلے تھے, موٹا چھوٹا سب پہنتے تھے. پہلے میں کلف کے کپڑے بھی پہنتا تھا بہت زیادہ, اور یعنی پتلے کو بھی کر لیتا تھا کلف. اب وہ بھی نہیں پہنا جاتا, اس لیے اب نہیں پہنتا کیونکہ وہ اس سے ہوا رکتی ہے. تو وقت ہوتا ہے, پہلے زمانہ تھا میں پگڑی بہت کثرت سے پہنتا تھا, اب آیا کبھی کبھی پہنتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ اب بلڈ پریشر کی شکایت ہے, ہر وقت نہیں پہنی جاتی. اس سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل وہ سراخوں پر ہے, لیکن شریعت نے یاد دی ہے نا کہ جناب کہ ایسے مواقع ہیں, ایسے مسائل ہیں کہ جس میں یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی وسعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ہی کوئی حدیث شریف چھوٹتی ہو آپ کے. ماشاء اللہ الحمدللہ, شاید ہی کوئی, اگر کوئی حدیث شریف عظیمت پر نہ صحیح, کہیں رخصت پر, کہیں گنجائش پر, کہیں جواز پر, کہیں نہ کہیں وہ آئی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں یہ حنفیت کی عجیب چیز ہے, کسی حدیث شریف کا ترک نہیں ہے, ترک نہیں ہے, کہیں نہ کہیں وہ حدیث شریف پہ عمل ہوتا ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ, الحمدللہ حضرت کا بالکل یہ نہیں کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ پگڑی کو منع فرماتے ہو. شاگردوں سے بھی پوچھا جائے گا نا, اور میں اس کی مثال ہوں, کیونکہ حضرت کا صحت کا زمانہ دیکھا اور حضرت کا وہ زمانہ گویا کہ اس میں وہ کیفیت نہیں تھی. اگر بعد میں کسی کو فرمایا بھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت یہ فرماتے تھے, دیکھو تم اس کو اتنا لازم اور واجب مت کرو. اور اس میں لازم اور وجوب ایسے ہوتا تھا کہ بعض نماز مسلح پہ چڑھے کرتے یا تو پگڑی پہلے سے رکھی ہوتی ہے یا رومال, اگر اپنی نماز پڑھیں گے تو پگڑی بھی باندھیں گے, لیکن مسلح پہ جب امامت کے لیے کھڑے ہوں گے لازمی پگڑی باندھیں گے. ٹھیک, لوازمات میں تو صحیح ہے, یہ تو صحیح ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں غلو, کہ بھائی جب اگر یا آپ نے پگڑی پہنی ہے تو یا پگڑی پہنی, اپنی نماز میں پہنے اس میں بھی پہنے. لیکن یہ جو اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے, اس پر علماء نے اصلاح کے لیے نکیر فرمائی ہے کہ ایسا نہ کرو. یہ ان کی اصلاح کے لیے نہ کی. اس لیے کل ہی بات چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے علم کے مطابق شلوار کا پہننا ثابت نہیں ہے. یہ ثابت ہے کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا ستر کی وجہ سے. تو اب لنگی کا جو معاملہ آتا ہے تو میں اپنے, چونکہ میرا بھی پٹھان لوگ رہتے ہیں کافی ہیں وہاں, میں کہتا ہوں بھائی یہ پٹھانوں نے بڑی گڑبڑ کی, اور گڑبڑ یہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لنگی پہنی ہے تو کہتے ہیں بس لنگی باندھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے وہ اظہار کو لنگی فرمایا, یعنی ہم اس کو اظہار کو لنگی بولتے ہیں, اس کو پگڑی کو لنگی بولتے ہیں. بڑا گڑبڑ بازی ہے تو سمجھے. یہ بات آپ لوگوں کو سیکھنے کی چاہیے, یہ خوانین حضرات جو ہے وہ لنگی پگڑی کو بولتے ہیں, امامے کو بولتے ہیں. اور رہی بات کہ یہ لنگی کو, دھوتی کو, تہبند کو کیا بولتے ہیں, اس کو لانگ بولتے ہیں. صحیح ہے نا. اس لیے عرف سیکھنا بھی ضروری ہے. اور کتنے مسائل کا اعتبار عرف پر ہے کہ نہیں, بالکل. اکثر تو دیکھتے ہیں تو عرف کا بڑا ہے اس میں دخل ہے. جیسے لباس ہے, ایسا لباس صلحاء کے لیے, امام کے لیے جو عرف میں جس کو اچھا نہ سمجھا جاتا اس کو نہ پہننا چاہیے. صحیح ہے نا جی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لوگ چڈی بشٹ اور چڈی بنیان عرف بن جائے تو جی اب وہی ہے کہ جی ترکی میں جائیں وہ پینٹ شرٹ اور پتلون اور ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے تو وہ جی عرف ہو, یہاں کا تو عرف یہی ہے. دیکھا جائے گا. بہرحال تو بہرحال عرف کا بڑا دخل ہے, عرف کا بڑا دخل ہے احکامات میں. کتنے احکام ہیں اس میں عرف کا بڑا اعتبار ہے. تو اب وہ جو ہے, اگرچہ وہ لنگی میں ستر کھل جاتا ہے, لنگی کا بات آئے, دھوتی کی بات آئے تو بعض لوگ اس پہ ہنستے ہیں. تو میں یہ بات کل میں نے کی تھی, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا, اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اس کی تصحیح ہوتی ہو. اس طریقے سے ہنسنا یا ایسے کو ذکر کرنا کرنا جس سے لانگ کی اور دھوتی کی استہزاء یا مذاق اڑانے والے کی بات ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس میں مذاق اڑانا یا کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہاں بے شک اس کو حضرت فرماتے تھے, دیکھو مت پہنو اس لیے کہ سوتے میں, اب سو رہے ہیں, بندہ کہیں ہے لنگی کہیں ہے, ستر کی حفاظت نہیں ہوتی نا. پھر مچھر کو ڈرانے کے لیے ڈنڈا بردار چوکی دار کو حاضر کر دیا. تو اس سے لگا, اس لیے جہاں اجتماع ہو وہاں نہ پہنے. ہاں دن میں پہنے, دن میں پہن لے کوئی حرج نہیں ہے, سوتے وقت نہ پہنے. یا چلو اکیلا کمرہ ہے یا بیوی ہے تو بچے بھی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, چلو وہ پہنتا ہے. لیکن اس کا یہ لگا, اس لیے پگڑی کے بارے میں ایسا ہے کہ اس کو ایسا بھی ضروری نہ کرے کہ گویا وجوب میں پہنچ جائے, اور بالکل بھی ترک نہ کرے حد اعتدال میں, اس کو حد اعتدال رکھے. تو حضرت والا کی یہ تعلیمات ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ حضرت والا نے اس کو بہت اعتدال میں رکھا ہر چیز کو. یہی چیز حضرت کے پردے کے, کہ پردے کو گویا بات سمجھتے ہیں کہ حضرت نے کچھ زیادہ ہی غلو کر دیا. ایسا نہیں ہے. اگر کچھ غلو کی باتیں کی ہے تو نائبین نے کی ہے, حضرت نے نہیں کی. حضرت نے کو تو آپ تربیت عاشقان خدا میں حضرت کا ایک خط چھپا ہے ایک عورت کا, اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ میرے گھر میں میرا ایک دیور ہے. دیور جو ہے نا بھائی کے شوہر کے بھائی کو کہتے ہیں, چھوٹا بھائی کو دیور بولتے ہیں اور بڑے بھائی کو جیٹھ بولتے ہیں, یہ اردو کی زبان میں استعمال ہے. تو میرے دیور ہے میرے شوہر کا چھوٹا بھائی, میری ساس ہے اور ہم میاں بیوی رہتے ہیں. کبھی کبھی ہماری ساس صاحبہ ہم سب کو بلاتی ہے مشورے کے لیے, میں کیا کروں. اب آپ سوچیں اس کی شکل, آپ سوچیں اپنے ذہن میں کہ کیا شکل ہو سکتی ہے. اب مشورہ, اچھا مشورے میں میں نہ بیٹھوں تو میری ساس ناراض ہوتی ہے نا. یہ ایک سوال آ گیا کہ گویا کہ اب عورت کا اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ بھی ہے, اس کو پردہ بھی کرنا ہے, مشورے میں بھی بیٹھ رہا ہے. اب آپ حضرات یہ شکل کو سامنے رکھ کر اس کا حل اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ کیا حل ہوگا. ہمارے جو حضرت کے بعض خلفاء جو متشددانہ مزاج ہے, حرام, انہوں نے تو حرام کا فتویٰ دے دیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا اعتدال دیکھیں, سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے, اب دیکھیے ذہن میں سوچنا ہے کیا ہو سکتا ہے, کیسے کرے جمع اس کو بھائی. حضرت نے فرمایا یوں کرے کہ عورت کو سمجھائے کہ تم ایک چادر لے کر, برقع نہیں, یہ بھی نہیں برقع, ایک چادر بڑی لے کر تم ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور دیور کا رخ دوسری طرف ہو, تم دوسرے کونے میں ایک طرف بیٹھ جا. اب وہاں مشورہ ہو تو چادر سے ہو, تم چادر میں رہو اور دیور کا رخ دوسری طرف ہو, تم اپنے شوہر کو وہاں بٹھا لو اپنے ساتھ اور مشورہ ہو جائے, تم سے بھی کوئی رائے ہو, تم بھی کوئی بات کہنی ہو, اپنی رائے پیش کرو. بتائیے صاحب, مولوی صاحب, اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں حد اعتدال. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و شکر ہے, اللہ تعالیٰ احسان و شکر ہے کہ حضرت والا نے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو حضرت کی طرف آج کل منسوب ہونے لگے ہیں, لیکن حضرت کا اس میں غلو نہیں تھا, حضرت کا اس میں غلو نہیں تھا, حد اعتدال تھا. الحمدللہ. چلو موضوع چھیڑ ہی دیتے ہیں, چھڑ گیا تو چھیڑ دیتے ہیں. اس میں ایک ہے لڑکی والوں کے کھانے کا مسئلہ, ہے نا خطرناک مسئلہ, مسئلہ خطرناک نہیں ہے لیکن بنا دیا گیا, اور ہال میں جانے کا مسئلہ. لڑکی والوں کے کھانے کا مسئلہ, اگر لدھیانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کے مسائل ان کا حال میں صاف لکھا ہے, ہمارے دوسرے بزرگوں میں لکھا ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے, صاف لکھا ہے نا یہ بات, دادا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. دادا اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اعلی اولا افضل یہی ہے, صحیح ہے نا جی. اس میں آپ کے ذمہ ہے, اگر میں کوئی ایسی خلاف اصول بات بولوں گا نا, آپ نے میری پکڑ اصلاح فرمانی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ذمہ ہے, صحیح جی. تو لڑکی والوں کا کھانا اس میں اعلی اولا اور افضل یہی ہے نہ ہو, اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ جائز ہے. اور اب جی ایک اشکال آتا, ایک سوال آتا ہے کہ مہمان آئے ہیں تو مہمان کے اکرام کے لیے کھانا شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کھانا شرط نہیں ہے. اگر کوئی آدمی چائے کے ساتھ جلیبی کوئی چیز رکھ دے, کولڈ ڈرنک رکھ دے, آئس کریم کھلا دے, مٹھائی کھلا دے, یعنی یہ وہ اشیاء ہیں جس کو کھانا نہیں کہا جاتا. فروٹ بھی کھانا نہیں ہے, فروٹ بھی کھانا نہیں ہے. اگر یہ کر لے, اس نے مہمان کا اکرام بھی کر لیا اور اپنے مسئلے پر بھی قائم رہا, ٹھیک ہے. اگر پھر بھی کوئی کھانا کرتا ہے تو کھانے سے منع کرنے میں کچھ باتیں تھیں جس سے ہمارے بزرگوں نے منع کیا, کھانا نہ کرنے پر زیادہ زور دیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکی والوں پر ایک طرح ظلم ہے. ظلم اس لیے ہے کہ وہ باپ پہلے ہی اپنی بیٹی سے پریشان کہ وہ اس کے لیے جہیز دینا ہے, اوپر سے کھانا لاد دو, جہیز کی ایک لعنت, جہیز کی وہ صورت کہ باپ اپنی بیٹی کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہے, اس میں کوئی مولوی منع نہیں کرتا, کسی نے اس پر کچھ نہیں کہا, اور یہ دینا بالکل جائز اور درست ہے. کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے, وہ اس کا حق ہے, بیٹی کا حق ہے, وہ بالکل دے سکتا ہے. لیکن لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا, یا اس وجہ سے کہ اس کی سبکی اور کیا ہوگا, اس چیز پر ہمارے علماء نے, مفتیان نے, بزرگوں نے نکیر کی ہے کہ تم کیا معاملہ کر رہے ہو. دادا کھانے کا بھی یہی, اب وہ ویسے ہی ایک ظلم تھا اس پر, جہیز کھانا ایک ظلم اور داری کر دیا, لاد دیا کہ, اور پھر وہ بھی کھانا بھی ہر اہرے غیرے نتھو خیرے کو بلانا ہے, سو سو, دو دو سو, تین تین سو, پانچ پانچ سو آدمیوں کا کھانا. پھر مستضاد اس پر یہ کہ پہلے ہی وہ سارے معاملات قرضے لے کر کر رہا تھا, کھانا بھی قرضہ لے کر کر رہا, اور مقروض کی دعوت مکروہ ہے. ہاں بھائی, مقروض کی دعوت مکروہ ہے نا, لہذا ایک کراہیت تو یہ آ گئی, یعنی لڑکی والوں کو کھانا کھانے میں ایک کراہیت یہ آ گئی, دوسری کراہیت وہ ظلم آیا. اب ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی صاحب استطاعت ہے, صاحب ثروت ہے, غنی ہے, مالدار ہے, وہ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن اس کو پابند یہ کیا جاتا ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے تم اس کو ذرا حدود میں کرو, کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ بےچارے دوسرے رشتے دار غریب وہ دیکھ کر پھر اس کو عمل کو حجت بناتے ہیں, اس لیے اس کو حد اعتدال میں. اور اس عمل کی حجت یوں ہے کہ ایک صاحب میرے سے کچھ مشورے کا تعلق, ان کی شادی تھی تو اپنے سسر کو, ہونے والے سسر کو اس زمانے میں لیا ہے. بات چلی, میں نے کہا دیکھو شادی شاستری سے کریں, ان کو سمجھایا, جوڑے ووڑے میں نے کہا جو شوہر کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو آپ ایسا کریں, وہ مان رہے ہیں, آپ کو تو کچھ نہیں بول رہا نا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے گھر میں بھی ایسا نہیں ہے کچھ جو بعد میں بولے آپ کریں. انہوں نے ایک بات کہی, عجیب و غریب بات, انہوں نے کہا وہ کسی بزرگ سے بیعت, کہتے ہیں میرے بزرگ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی بہو کے لیے 125,000 روپے کا شادی کا جوڑا بنایا, 125,000 روپے کا شادی کا جوڑا بنایا. تو کہا, میں نے کہا دیکھو یہی تو وہ چیز ہے کہ منع کیا بھائی, مقتدا حضرات ایسا کام نہ کریں جو ان کے مریدوں شاگردوں بےچارے غریبوں کے لیے مشکل بن جائے, اگر کہ آپ کی گنجائش ہے, لیکن بھائی ایسا کرو کہ اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. اور اس پر ایک دلیل دیکھیے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب اکابر علماء دوبند کیا تھے, اس میں اپنے استاد حضرت مولانا اصغر حسین صاحب, مولانا اصغر حسین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ حضرت جس آبادی میں رہتے تھے وہ اتنی امیر آبادی نہیں تھی, حضرت کے پاس گنجائش تھی لیکن کبھی اپنا مکان پکا نہیں بنوایا. فرماتے اس لیے کہ میں اچھا مکان بناؤں گا تو یہ جو بےچارے غریب ہیں ان کا دل دکھے گا. دادا جب سب کے اچھے مکان بن گئے اس کے بعد حضرت نے بنایا, دیکھا آپ نے صاحب, آم کھاتے تھے حضرت, فرماتے حضرت تو آم کے شوقین تھے. مفتی صاحب کا اٹھا کے دیکھ لیجیے یہ واقعہ, اس میں لکھا ہوا ہے آم کے شوقین تھے, لیکن جب آم کھاتے تھے, آم اکثر کھاتے, مفتی صاحب فرماتے میں پھینکنے, فرمایا پھینکنا آتا ہے حضرت, آم کی گٹلیاں پھینکنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں آؤ میں بتاتا ہوں, گٹلی چھلکے الگ کیے, چھلکے ایک جگہ لے جا کر تھوڑے 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 فاصلے پر ڈالے, گٹلیا ایک جگہ لے جا کر ڈال دی. کہا حضرت سمجھ میں نہیں آیا, فرمایا دیکھو یہاں سے بکریاں گزرتی ہیں, چھلکے وہ کھا لیں گی, اور فاصلے فاصلے پہ اس لیے ڈالے ایک جگہ یکساں ہوں گی, کوئی غریب دیکھے گا تو اس کا دل دکھے گا کہ دیکھو ایک ساتھ اتنی آم کس نے کھائے. دیکھا آپ نے سب, اور گٹلیاں فرماتے وہاں اس لیے ڈالی کہ وہ بچے وہاں کھیلتے ہیں تو ان کے کھیلنے کے کام آ جائیں گی. اللہ اکبر, آپ بتائیے ان بزرگوں کا یہ عمل کیا, یہ ہم کتابوں سے پا سکتے ہیں یہ بات؟ یہ وہ چیز ہے کہ کیا ان کا درد بیان ہے, درد دل آسان نہیں ہے دوستو, لیکن سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. اب وہ 125,000 کا جوڑا ان کے لیے جائز تھا, فتویٰ پوچھے جائز ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ ایک غریب مرید کیا کرے اب بےچارا, میں نے ان سے پوچھا, ان کی دو برس پہلے اس وقت بیٹی کی شادی تھی, میں نے کہا سر سر مسجد میں بیٹھے ہیں, سر سر بتائیے کہ آپ کی جو پہلی بیٹی کی شادی اس کا قرضہ ادا ہو گیا؟ سب نیچے کر کے بیٹھ گئے. میں نے کہا پھر آپ ایک بیٹی کی شادی کے لیے پھر قرض لے رہے ہیں؟ لیکن بس وہی ایک رسم چڑھی ہوئی. کہا آپ کو بھائی ہونے والا داماد کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, میں کچھ نہیں کہوں گا, میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں. نہیں, اگر ایسے کھانے کو منع کریں تو کیا کھلوں گا؟ یہ شدت کا الزام, شدت کا الزام تو ان پر ہے جو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. ان پہ لگنا چاہیے کہ ظالم تم کیوں نہیں ترک کر رہے, ایسے لوگ جو تمہاری خیرخائی کر رہے ان کو متشدد بولتے ہو. اب تیسری بات اور بھی آگے ابھی ہے علماء کا, یہ میں نے کہا مفتی صاحب ان کو ذمہ ہے مجھے وہ کرنا. اور بات یہ ہے جہاں فوٹوگرافی ہو یا مخلوط مرد عورتوں, وہاں کھانے کی اجازت کیا ہوگی؟ وہاں نکاح کیا, وہاں تو ولیمہ کا کھانا درست نہیں ہے. وہاں نکاح کیا, ولیمے کا درست نہیں ہے. اب اس میں غلو یہ تھا کہ ایک آدمی کی گنجائش ہے, سادگی سے بھی کر رہا ہے, شرعی پردے کا اہتمام بھی ہے, فوٹوگرافی بھی نہیں ہے. اب وہ لڑکے والے کہتے ہیں, یا باپ کہتا ہے, ایک بھائی کہتا ہے اپنے بھائی کو کہ تم آؤ اور سب انتظام دیکھ لو, تم ہے فتویٰ بھی ہے, تم کھا سکتے ہو. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تم ایک نہیں دس فتوے لے آؤ, پھر بھی نہیں آؤں گا. یہ حضرت کا طریقہ نہیں ہے, یہ تشدد نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اپنی حیثیت سے ایک بات بتا دوں, میں لڑکی والوں کا کھانا نہیں کھاتا, میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں. لیکن میں اپنے دوستوں سے میں نے یہ بات کہی ہے اور کہہ دی ہے, میں کبھی کوئی کرے منع نہیں کرتا, اس کو سمجھاتا ہوں دیکھو اگر اس طرح کر لو تو ٹھیک ہے, یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ نکیر اور اس طریقے سے کہ جب وہ ایک چیز جائز جائز درجے میں تو نہیں. حال بتا میں نہیں کھاتا, یہ میرا اپنا ہوا ہے. اور اس پر اس طریقے سے بیان بھی نہیں کرتا کہ اگر کیا ہے میں نے تو میں اسے توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں. اگر میرے کسی بیان سے کوئی اس طرح سمجھے کہ نکاح کے کھانے کو خلاف سنت بھی نہیں بول سکتے, حرام تو دور کی بات, خلاف سنت بھی نہیں بول سکتے, صحیح نا مولا صاحب؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثابت بھی سنت نہیں ہے, لیکن ثابت بھی سنت پر ضروری نہیں ہے کہ خلاف سنت کا اطلاق بھی ہو. بات ثابت بھی سنت نہ ہونے کو خلاف سنت کہا جاتا ہے, لیکن نکاح کے کھانے کو خلاف سنت نہیں بول سکتے. یہ تقریر آپ کے ذمہ ہے, اس کا جواب دینا یاد رکھیے ہم صاحب. صحیح ہے نا جناب؟ تو اگر اور پھر بعض مرتبہ ایسے مسائل آتے ہیں کہ یقین جانے ایسا بھی ہوا کہ ماں باپ نے انتظام کیا, لڑکا لڑکی دھلا دھلن دونوں شادی میں نہیں گئے, کیونکہ شادی کا کھانا کیا تھا باپ نے, لڑکی بھی نہیں گئی اور لڑکا بھی نہیں گیا, دلہا دلہن دونوں شادی میں نہیں. مزے کی بات ہے نا, پتہ نہیں کہاں ڈیٹ پہ گئے ہوئے تھے. ایسا بھی ہوا ہے, اس کو غلو نہیں کہا جائے گا, اس کو کہتے ہیں غلو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلو, تشدد, متشدد, شدت پسند, یہ ہے شدت پسند. اب دو رشتے ٹوٹ رہے, اب ٹھیک ہے ثابت بھی سنت نہیں ہے, ہم نے کہا کہ نہ کرنا چاہیے, لیکن ایک بھائی کہتا ہے اگر تم میری شادی میں نہیں آئے تو میں تم سے بعد میری شکل نہیں دیکھنا. اب یہاں قطع تعلق کا مسئلہ آ گیا, اب کیا کہا جائے گا اس کو؟ بھائی رشتہ بچاؤ, جبکہ قرض بھی نہیں ہے. ہاں قرض بھی نہیں ہے اور شریعت کے پردے, شرعی پردے کا انتظام بھی ہے, اور جو ہے وہ کیا نام ہے, فوٹوگرافی بھی نہیں ہے. اگر فوٹوگرافی اور وہ ہے تب تو پھر بات دوسری ہے، پھر اس کا نزاد ہونا حق نہیں ہے. اگر مخلوط ہے، مرد عورت ملے ہوئے اور فوٹوگرافی بھی ہو رہی ہے، پھر اگر بھائی ناراض ہو کہ تم نہیں آؤ گے تو میری شکل نہیں دیکھنا، پھر اس کا ناراض ہونا حق نہیں ہے. ہاں پھر بھی ہمارے بزرگوں نے اس کا طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی قبر کو نور سے بھر دے. فرمایا پھر بھی رشتہ مت توڑو، تم شادی سے پہلے جاؤ ان کو تحفہ دے کر آ جاؤ. آپ بتائیے مفتی صاحب اس سے بڑھ کر کیا اعتدال ہوگا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اندر، اور کتنا اعتدال، کیا اعتدال چاہیے حضرت کے. ظالم ہیں وہ لوگ جو حضرت والا کے اس اصول اور طریقے کو سمجھے بغیر وہ نائبین خلفاء جو حضرت کے اصول کو کسی غلط طریقے سے امت کو پیش کریں، جسے حضرت پر الزام لگے یا کوئی حضرت والا رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کرے بغیر تحقیق کے، تو وہ ظالم ہیں، چاہے اس میں غیر ہوں چاہے ہمارے اپنے ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ. اور حضرت کا دیکھو، میں نے تو اپنی اللہ کا شکر ہے حضرت کو علم سے جتنا شغف لگاؤ تھا، واللہ میں نے پوری کائنات میں واللہ کسی عالم کو عالم کا اتنا اکرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت والا کو دیکھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کا درد عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو منور فرمائے اپنی محبت اور درد سے. مضمون کا کچھ اور ارادہ تھا نہیں، تو بے تکلف آ گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں سب فاخر دعوانا یا اللہ، فرض فرما ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما، علم نافع عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما، اخلاص درد دل محبت عطا فرما، اپنی عظمت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما. یا اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ قبر کو نور سے بھر دے، حضرت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں خاص فضل فرما، خاص فضل فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات دینی دنیاوی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا، شفاء کلی عطا فرما. میرے شیخ دامت برکاتم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتم حضرت والا جن کو اپنی حیات مبارکہ میں یہ اپنی جگہ مقرر فرمایا تھا نائب، تو اللہ تعالیٰ ان کے یا اللہ درجات کو بلند فرما، صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جملہ دینی خدام کو صحت و عافیت عطا فرما، اور یا اللہ جملہ دینی مراکز کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری تجارتی املاک گھروں کی، گھر والوں کی اپنے کرم سے، شہروں کی، ملکوں کی، چپے چپے کی، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما. ہمارے اس مجلس کو دینی علمی ترقی کا، اخلاقی ترقی کا، روحانی ترقی کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم.